بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سموبست مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی طرف سے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک اہم تقریر بعنوان قادیانیت اور رفع و نزول مسیح حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، آپ کے علم میں ہوگا کہ آج مجھے رفع و نزول حضرت مسیح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے. یہ معاملہ چونکہ ہمارے ہاں ایک گمراہ گروہ کی طرف سے بہت سے مغالطوں کا ذریعہ بنایا گیا ہے، لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ اس موضوع پر جو اصل حقیقت ہے اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کر دیا جائے. ویسے آپ کے علم میں ہے کہ میرا یہ معمول نہیں ہے کہ اس قسم کے موضوعات کو ان اجتماعات میں زیادہ چھیڑا جائے، لیکن اس کے لیے ایک تقریب بن گئی، اور وہ یہ کہ 12 ربیع الاول کو جو تقریر میں نے جامع القرآن قرآن اکیڈمی میں کی تھی، وہ اگرچہ تھی تو سیرت النبی کے موضوع پر علی صاحب الصلاۃ والسلام، لیکن اس کا عنوان میں نے ختم نبوت معین کیا تھا، اس لیے کہ ختم نبوت پر ہمارے ہاں اکثر و بیشتر جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ دلائل ہیں کہ جو قرآن یا حدیث یا اسلاف سے منقول. ختم نبوت کی جو سب سے بڑی عقلی دلیل ہے، بدقسمتی سے اس کی طرف توجہ بہت کم ہوئی. ختم نبوت کی اصل عقلی دلیل ہے تکمیل نبوت. معاملہ یہ نہیں ہے کہ بس ایک زنجیر چلی آ رہی تھی ایک جگہ آ کر ختم ہو گئی، بلکہ نبوت اور رسالت نے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے، ایک ادارے کی حیثیت سے ارتقائی مراحل طے کیے، اور یہ ادارہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گیا نبوت و رسالت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام پر. ایک ہے کسی چیز کا یوں ہی چلتے چلتے ختم ہو جانا، اور ایک ہے کسی چیز کا مکمل ہو کر، کامل اور تمام ہو کر ختم ہونا. اس میں زمین و آسمان کا فرق. میں اس کو اگر پھر چند جملوں میں سمجھوں تو وہ بات یوں بنے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. نبوت بھی آپ پر کامل ہو گئی، رسالت بھی آپ پر کامل ہو گئی. نبوت در حقیقت اللہ تعالی سے لینے والا رخ ہے، اور رسالت خلق کو پہنچا دینے والا رخ ہے. نبی اور رسول اس اعتبار سے ایک واسطہ ہے خالق اور مخلوق کے مابین. اللہ سے لینے والا پہلو نبوت کا ہے، خلق کو دینے یا پہنچانے کا پہلو یہ رسالت کا ہے. اب جب وہ لینے والا حصہ مکمل ہو گیا تو اس کھڑکی کے کھلے رہنے کے لیے کوئی عقلی یا منطقی دلیل نہیں. کوئی عقلی جواز اگر ممکن ہے تو صرف دو صورتوں میں، یا یہ مانا جائے کہ قرآن حکیم میں اللہ کی ہدایت ابھی نقطۂ کمال کو نہیں پہنچی، ہدایت خداوندی کامل نہیں، یا یہ مانا جائے کہ کامل تو ہو گئی تھی لیکن وہ محفوظ نہیں رہی. اگر کوئی شخص ان دونوں میں سے کسی بات کو نہ مانے تو اس وحی نبوت کی کھڑکی کے جاری رہنے کے لیے کوئی عقلی اور منطقی بنیاد نہیں. البتہ رسالت کا معاملہ جدا ہے، یہ پہنچانے والا حصہ ہے. نبوت حضور پر کامل ہو کر ختم ہوئی ہے اور رسالت حضور پر کامل ہو کر دائم ہو گئی ہے تا قیام قیامت. یہ رسالت محمدی ہی کا دور ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ مشہور آیت جو ختم نبوت پر نص قطعی کا درجہ رکھتی ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ختم یا خاتم کا لفظ جو آیا ہے وہ نبیین کے ساتھ آیا ہے، رسول کے ساتھ نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو قرآن مجید میں الفاظ کا وارد ہونا معاذ اللہ علل ٹپ نہیں ہے، ہر ہر لفظ جو ہے اپنی جگہ پر اٹل ہے اور علم اور حکمت کا ایک ندینہ اور موتی. اس بحث کے ساتھ ضمناً یہ بحث بھی ہمارے ہاں آ گئی اور وہ اصل میں سوال کی شکل میں اٹھی، اور وہ ہے نزول مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کا مسئلہ. اس مسئلے کو آنجہانی غلام احمد قادیانی نے، جو بھی مغالطے میں خود لاحق ہوئے یا جس گمراہی میں انہوں نے خلق خدا کو مبتلا کیا، اس کے ضمن میں تین ہتھیاروں کی حیثیت سے استعمال کیا ہے. سب سے پہلے تو اس عقیدے کو کہ حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور وہ دوبارہ زمین پر نازل کیے جائیں گے، ابھی ان کی طبعی موت واقع نہیں ہوئی ہے، وہ طبعی موت اس وقت واقع ہوگی جب وہ دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے. اس عقیدے کو استعمال کیا گیا ختم نبوت کی مہر توڑنے، کہ جب تم یہ مانتے ہو تو پھر آپ یہ کیسے مانتے ہیں کہ لا نبی بعدی، کیا وہ نبی نہیں ہوں گے، کیا وہ رسول نہ ہوں گے؟ جب آپ مانتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو لا نبی بعدی والا معاملہ اس سے آپ سے آپ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک ہتھیار تھا کہ جس کو استعمال کیا گیا ختم نبوت کی مہر کو توڑنے. دوسرے اس مسئلے کو اٹھایا گیا اسلاف سے مسلمانوں کو بدزن کر. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو بھی فتنہ اٹھا ہے اس فتنے کے اٹھانے والے کو سب سے پہلے ایک کام کرنا پڑا ہے کہ لوگوں کو اسلاف سے بدزن کر، اس لیے کہ اپنے ماضی کے ساتھ جو قوم متعلق ہوتی ہے وہ اس جہاز کے مانند ہے کہ جس کا ایک لنگر ہے، وہ بندھی ہوئی ہے، اسے ثبات ہے، لیکن اسے ماضی سے منقطع کر دیجئے، اسلاف سے اس کا رشتہ کاٹ دیجئے تو اب وہ بے لنگر کے جہاز کے مانند ہے جو لہروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے کہ کوئی زوردار لہر آئے اور جدھر کو چاہے اس جہاز کو لے جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے آپ گرہ میں باندھ لیجئے کہ جہاں آپ کو کوئی شخص یہ کوشش کرتا نظر آئے کہ آپ کو اسلاف سے بدزن کرے، ان سے آپ کا تعلق توڑے، تو جان لیجئے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فتنہ ہے کہ جو چلا آ رہا ہے، چاہے وہ فتنہ ابھی نگاہوں کے سامنے نہ آئے. اس مسئلے کو دو اعتبارات سے اسلاف سے بدزن کرنے کا ذریعہ بنایا گیا. ہمارے ہاں جیسے آج ہیں طبقات قوم کے، ایسے ہی دو طبقے پہلے بھی تھے. ایک طبقہ وہ کہ جسے پڑھے لکھے ان پڑھ کہنا جو ہے وہ ایک اعتبار سے درست ہوگا کہ ان کی تعلیم دنیاوی تو ہوئی، انگریزی انہوں نے پڑھی، سائنس انہوں نے پڑھی، جدید علوم انہوں نے حاصل کیے، لیکن دین کی طرف سے بالکل بیگانہ ہے. ایک جانب سے پڑھے لکھے اور دوسری جانب سے بالکل ان پڑھ. یہ طبقہ جو ہے یہ جدید سائنس سے مروب تھا اور دین کی کسی ایسی بات پر یقین رکھنا اسے دوبر ہو رہا تھا جو کسی بھی سائنس کے مسئلے سے ٹکراتا ہو۔ فرشتہ کون ہے؟ سائنس کی ترازو میں یہ بات نہیں تلتی، لہذا فرشتے کی توجیہ یہ کی گئی کہ یہ فورسز آف دی نیچر ہے۔ جن کون ہیں؟ نظر نہیں آتے، انویزیبل ہیں، کیسے مان لے کہ وہ ہیں؟ لہذا توجیہ یہ کی گئی کہ یہ اکھڑ قسم کے، مشتعل مزاج قسم کے لوگوں کو جن کہہ دیا گیا استعارتن، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص غصے سے آگ بگولا ہو گیا، یہ استعارہ ہے۔ اسی طرح استعارتن کہہ دیا گیا قرآن مجید میں کہ جنوں کی تخلیق آگ سے۔ معراج کیا تھا؟ ایک خواب، ایک روحانی تجربہ۔ اسی طرح کے مسائل میں سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح کا زندہ اٹھایا جانا آسمان پر اور پھر ان کا واپس نازل ہونا، یہ ان تمام مسائل میں اس نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو بہت ہی بھاری اور بڑا ہی کٹھن مسئلہ ہے۔ لہذا جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے تو بڑی سہولت تھی کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ کہے کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بالکل ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ تو کچھ احمق لوگوں کی ناسمجھی ہے، ناواقفیت ہے، حضرت مسیح تو فوت ہو چکے، ان کی قبر بھی کشمیر میں موجود ہے، وہ وہاں فلسطین سے آ گئے تھے ترک وطن کر کے اور یہاں کشمیر میں رہے اور فوت ہو گئے، یہ ڈھکوسلا ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا ایک عقیدہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ مرعوب شخص جو سائنس سے ذہناً شکست خوردہ تھا وہ لپکے گا، قبول کرے۔ دوسرا طبقہ ہمارا جو ہلا کا اور عوام کا، جو ادھر سے بھی جاہل ادھر سے بھی جاہل، جن کے پاس دین جو ہے اس کے ذمن میں صرف جذبات ہے، کوئی عقل، کوئی فہم، کوئی علم ان کے پلے سرے سرے، ان کے لیے ایک اور بڑا اپیلنگ انداز اختیار کیا گیا کہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح کے بارے میں تو مانا جائے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور زندہ ہیں، اور ہمارے نبی وہ فوت ہو گئے اور زیر زمین دفن ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ حضرت مسیح تو پھر افضل ہوئے ہمارے نبی سے۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک عامی شخص کے لیے، ایک ناواقف آدمی کے لیے، ایک جاہل مسلمان کے لیے اس کے اندر کتنی بڑی اپیل ہے، اس میں جو وہ حمیت ہے اور حضور سے جو محبت ہے اور عقیدت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس محبت اور عقیدت کی وجہ سے لپکے گا اور اس بات کو قبول کرے گا کہ ہاں، یہ مولویوں نے بالکل غلط بات بنا لی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان پر موت واقع ہو چکی ہے تو حضرت مسیح پر بھی موت واقع ہو چکی ہے۔ ہم کیسے مان لیں کہ ہمارے نبی تو زیر زمین دفن ہے اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آسمانوں پر ہے اور زندہ ہے اور دوبارہ نہ ہے؟ یہ دو تھے انداز کے جس کی وجہ سے یہ بات پھیلی، لوگوں نے لپک کر اسے قبول کیا، اور حاصل کیا ہوا کہ جس نے اس کو مان لیا اس کا تعلق اسلاف سے کٹ گیا، محدثین سے وہ بدزن ہوا کہ اتنی حدیثیں، انہیں اتنی سمجھ بھی نہ تھی، ایسی غلط حدیثیں انہوں نے اپنے ہاں جمع کی ہوئی۔ ائمہ دین سے وہ بدزن ہوا، یہ لوگ اتنے نافہم تھے، اتنے ناسمجھ تھے، اپنے اسلاف سے بدزن ہونے کے بعد اب گویا کہ وہ بے لنگر کے جہاز کے مانند ہے کہ جدھر چاہو لے۔ اور اس میں مثبت طور پر نتیجہ نکلتا ہے، وہ اکاؤنٹس کا ڈیبٹ اور کریڈٹ کا معاملہ ہے، ہر انٹری جو اگر ڈیبٹ کی ہے تو کہیں اس کے کورسپونڈنگ انٹری کریڈٹ کی ہوگی۔ اسلاف کے کھاتے میں جو ڈیبٹ ہوا وہ غلام احمد قادیانی کے کھاتے میں کریڈٹ ہو گیا۔ اتنا زیرک انسان، اتنا فہیم انسان، اصل میں تو کتاب و سنت کا سمجھنے والا یہ ہے، اس سے وہ شخصیت کے بلڈ اپ کرنے میں ایک مدد ملی۔ اور تیسرا انداز، تیسرے ہتھیار کے طور پر اسی مسئلے کو اس شخص نے استعمال کیا کہ جو احادیث نزول مسیح کے سلسلے میں تھی اس کی تعویل یہ کی کہ یہ در حقیقت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں نہیں ہے، ایک مثیل مسیح کے بارے میں، ایک ایسی شخصیت جو مشابہ ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام، اس میں وہی اوصاف ہوں گے، وہ جو اقبال نے کہا ہے ابلیس کی مجلس شورا میں کہ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کی صفات، کہ اصل میں ان لوگوں نے ان حدیثوں کو غلط سمجھا ہے، اس سے مراد یہ نہیں تھے کہ عیسیٰ ابن مریم ناصری جو قصبہ ناصرہ میں پیدا ہوئے تھے وہ دنیا میں دوبارہ آنے والے ہیں، بلکہ احادیث کا اصل مفاد، ان کا اصل مفہوم یہ تھا کہ ایک شخصیت ایسی ظاہر ہوگی کہ جس میں وہی صفات ہوں گی، وہی اوصاف ہوں گے، اتنی ہی عظیم روحانیت ہوگی، اتنی ہی روحانی قوت ہوگی، اور وہ مثیل مسیح ہوگا، نہ کہ مسیح بذات ہی، اور یہ ہے وہ چیز کہ جہاں سے دعوے کا آغاز ہوا کہ میں مثیل مسیح ہوں، مسیح موعود میں ہوں۔ چنانچہ یہ جو دو فرقے اس وقت اپنے آپ کو غلام احمد قادیانی آن جہانی کی طرف منسوب کرنے والے موجود ہیں، ان میں سے جو نسبتاً ہلکا سمجھا جاتا ہے یعنی لاہوری جماعت، وہ بھی مسیح موعود مانتی ہے، یہ جو ابتدائی عقیدہ ابتدائی دعویٰ ہے اس پر تو ان کا بھی ایمان ہے۔ البتہ جب یہ دعویٰ لوگوں کے حلق تلے اتر گیا، یہ کڑوی گولی ان تمام اسباب کی بنیاد پر جن کا میں نے نہایت اجمال کے ساتھ آپ کے سامنے جائزہ کر دیا، جب اس کی وجہ سے وہ کڑوی گولی نیچے اتر گئی تو پھر تو موقع ہوتا ہے اب اور آگے بڑھیں اور دعوے کریں۔ وہ دعووں میں پھر جہاں تک بڑھتا گیا اس کا مظہر جو ہے یہ دوسری جو اصل قادیانی جماعت ہے، جن کو قادیانی کہیں یا ربوائی کہیں، پھر وہ تو نبی مانتے ہیں اور نبوت میں بھی نہ معلوم مدارج اور اس کے مقامات کیا ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں، اس میں تو نہ معلوم کہیں خدائی کا دعویٰ بھی ہے، کہیں ابن مریم ہونے کا دعویٰ بھی ہے، کہیں خود مریم ہونے کا دعویٰ بھی ہے، تو وہ تو نہ معلوم کیا کچھ ہے، مجھے اس سے اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اپنی گفتگو کو رفع و نزول مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تک محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس قادیانی فتنے کی جڑ میں یہ مسئلہ بڑی اہمیت کے ساتھ ہے، اور اس کے تین رخ ہیں، اور تین اعتبارات سے اس کو آن جہانی غلام احمد نے استعمال کیا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ شخص واقعتاً مغالطے میں آ گیا تھا یا یہ کہ جان بوجھ کر اس نے فتنہ اٹھایا، یہ وہ جانے اور اللہ جانے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ برخود غلط انسان ہو اور واقعی اپنے کسی چھوٹے موٹے سے روحانی تجربے کو غلط انٹرپریٹ کر بیٹھا ہو اور اس کی وجہ سے وہ بات پھیل گئی ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر اس نے یہ سارا کھیل رچایا ہو۔ یہ معاملہ نیت کا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی نیت کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا، لیکن جو بھی گمراہی اس سے پھیلی ہے اس کی جڑ میں میں نے صرف آپ کو بتایا کہ یہ سہ شاخہ مسئلہ ہے، ایک مسئلہ جس کی تین شاخیں تین فیسٹس ہیں، اور تین ہتھیاروں کے طور پر یہ مسئلہ جو ہے اس گمراہی کے پھیلانے میں استعمال۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کو کسی قدر وضاحت کے ساتھ سمجھنا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسے ہم معجزہ کہتے ہیں یا جسے زیادہ ٹیکنیکل ٹرم میں کہا جائے گا خرق عادت، عادت سے مراد ہے فزیکل لا، جو بھی اس دنیا میں حالات و واقعات کے ظہور کے لیے طبی قوانین ہیں جو اللہ نے مقرر کر دیے، یہ جو فزیکل لاز ہیں ان کو ہم یہاں لفظ عادت سے تعبیر کر رہے ہیں، اور خرق کے معنی ہوتا ہے پھاڑ دینا کاٹ دینا، سورہ کہف میں آیا ہے اخرقتھا لتغرق اہلھا، اس کشتی کا ایک تختہ جو ہے وہ کھاڑ دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو حضرت خضر نے یہی کہا۔ تو خرق عادت کے معنی ہے عادی قانون کا ٹوٹ جانا، پھٹ جانا، کوئی بالکل غیر طبعی فنومنن ظاہر ہو جائے طبعی قوانین کے ٹوٹنے سے۔ مثلا پانی کی عادت ہے کہ وہ اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، یہ اس کے لیے فزیکل لا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سمندر پر پڑا اور سمندر پھٹ گیا، یہ خرق عادت ہے، اس کو معجزہ کہیے، خرق عادت کہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معجزے اور خرق عادت کے اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت چوٹی کی شخصیت، ان کی پیدائش خرق عادت، ان کا بچپن خرق عادت، ان کے معجزات بھی وہ ہیں کہ جو حسی معجزات کے اعتبار سے چوٹی کے معجزے ہوتے ہیں. بن باپ کے پیدائش گویا کہ آغاز ہی جو ہو رہا اس دنیا میں ان کے ورود کا، وہ خرق عادت. پنگھوڑے میں بولنا اور گفتگو کرنا اور کلام کرنا، خرق عادت. اس کے بعد جو معجزات عطا ہوئے، یعنی احیاء موتا اور خلق حیات، یہ خاص اللہ کے افعال، مردہ کو زندہ کرنا، یہ بھی معجزہ عطا کر دیا گیا. اور گارے سے پرندہ بنا کر پھونک مارنا اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جائے، خلق حیات اور احیاء موتا، یہ خاص اللہ کے افعال ہیں، وہ بھی عطا کر دیے گئے. باقی یہ کہ کیا کھا کر آئے ہو، کیا گھر میں رکھ کر آئے ہو، یہ تو معمولی باتیں. جب اس حد تک معاملہ ہو گیا، مادرزاد کوڑی ہو، مادرزاد نابینا ہو، اندھا ہو، اسے سمکھا بنا دینا، سجھاکا بنا دینا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حسی معجزات کے اعتبار سے چوٹی. اسی لیے قرآن مجید میں خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو ایدناہ بروح القدس، یہ الفاظ کیوں آتے ہیں؟ اگرچہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تائید تو سبھی کی ہوئی ہے، ہر نبی کی، ہر رسول کی تائید میں فرشتے ہیں، لیکن یہ چونکہ خاص معاملہ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے میں چونکہ یہ فینومینن معلوم ہوتا ہے کہ بہت غیر معمولی طور پر ظاہر ہوا ہے، اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا ہوا نظر آتا ہے، لہذا حضرت مسیح علیہ السلام کے ذکر میں قرآن مجید میں خاص طور پر صراحت ملے گی کہ ایدناہ بروح القدس. اب میں درمیانی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے دو باتوں کی طرف آتا ہوں، ان کی پیدائش اور ان کا وہ معاملہ جسے ہم کہتے ہیں رفع سماوی اور جسے قادیانی قرار دیتے ہیں موت. ان دو چیزوں کو سمجھنا ہوگا، اور اس کو سمجھانے کا جو قرآن مجید کا اسلوب ہے، پہلے اسے پہچاننا ہو. قرآن سے کوئی بات اخذ کرنے کے لیے قرآن کے طرز استدلال کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ہم اس کے الفاظ کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیں معاذ اللہ، اور ایک لفظ کے اوپر اپنی بحث کا دار و مدار رکھ کر، تو یہ ایک فتنہ پیدا کرنے والے شخص کا انداز تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ جو محقق ہو، تحقیق کرنا چاہے، جاننا چاہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اسے قرآن مجید کا اسلوب، اس کا انداز، یہ پہچاننا چاہیے. حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ویسے تو قرآن مجید میں بہت سی صورتوں میں آیا ہے، لیکن حیات مسیح، اس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے دو مقامات پر آیا، سورہ مریم میں بھی اور سورہ آل عمران. سورہ مریم مکی سورت ہے، سورہ آل عمران مدنی سورت. ان دونوں جگہ پر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جہاں حضرت عیسیٰ کا اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کا ذکر آنا ہوتا ہے، وہاں پہلے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کا ذکر لایا جاتا ہے. اس لیے بھی کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی کانٹمپریریز ہیں، ہم عصر ہیں، اس لیے بھی کہ بڑی قریب رشتہ داری ہے. اور اہم ترین بات یہ ہے کہ در حقیقت جو پیدائش ولادت مسیح ہے بغیر والد، اس کے لیے سب سے بڑی دلیل حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، اس لیے کہ حضرت زکریہ بہت بوڑھے تھے، ان کی اہلیہ ساری عمر بانج رہی تھی اور وہ بھی بہت ضعیفی کی عمر کو پہنچ چکی. تو پہلے قرآن مجید سورہ مریم میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی ان کا ذکر کرتا ہے کہ ایک تو خرق عادت یہ ہے کہ سرے سے کسی کا باپ نہ ہو، یہ ذرا آگے کا معاملہ ہے، لیکن ذرا اس سے ایک سیڑھی نیچے اترو تو تمہیں نظر آئے گا کہ بوڑھی پھوس عورت کے ہاں جو ساری عمر باندھ رہی ہو، کبھی اس کے ہاں بچہ ہوا ہی نہ ہو، بڑھاپے میں جا کر پیدا ہو جانا کسی بچے کا، کیا یہ خرق عادت نہیں؟ یہ خود اپنی جگہ پر عادی قانون کے خلاف ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دی کہ تمہارے ہاں یحییٰ کی ولادت ہوگی، تو انہوں نے بعین ہی وہی تعجب کیا کہ پروردگار میرے کیسے اولاد ہو جائے گی، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، قد بلغت من الکبر عتیا، اور میری بیوی امراتی عاقر، میری بیوی جو ہے بانج بوڑھی پھونس، اور میں جو ہے بڑھاپے کی اس آخری حد کو پہنچ چکا ہوں، اب اولاد کیسے ہوں؟ جواب یہ دیا گیا کہ نہیں، ایسے ہی ہوگا، کذالک قال ربک، اسی طرح کہا ہے تیرے رب نے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر اختیار رکھتا ہے، جو چاہے کر گزرتا ہے، وہ اسباب پر حاکم ہے، اسباب کے تابع نہیں ہے، قوانین اس نے بنائے ہیں، وہ قوانین جو ہے اس کے اذن کے پابند ہیں، نہ یہ کہ وہ خود قوانین بنا کر ان کا پابند ہو گیا ہو اور اس کے ہاتھ بن گئے ہو۔ تو تم جو ظاہری اسباب اور عادات پر نگاہ رکھتے ہو تو تمہیں یہ بات بعید معلوم ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ یہی چیز آپ کو نظر آئے گی سورہ مریم میں، بعین ہی یہی پوری داستان آپ کو سورہ آل عمران میں ملے گی۔ سوچئے کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی چونکہ ایک اعتبار سے خرق عادت ہے، لہذا اب معاملہ جو ہے وہ صرف کوانٹیٹیو رہ جائے گا، کوالیٹیٹیو نہیں رہے گا، نوعیت کے اعتبار سے یہ بھی خرق عادت، وہ بھی خرق عادت، وہ ذرا زیادہ خرق عادت ہے کہ یہاں باپ سرے سے نہیں ہے، محض ماں سے ولادت ہو رہی ہے۔ تو معاملہ اب پھر میں عرض کروں گا کہ اب کوالیٹیٹیو نہیں ہے، کوانٹیٹیو، یہ مقدار کا مسئلہ رہ گیا، نوعیت کا مسئلہ رہ گیا۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ جو ہے رفع مسیح یا موت مسیح، ان کے کہنے کے مطابق اس کے ذہن میں رکھیے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے بھی ان دونوں کا تقابل ہے کہ جس میں اصل کلید مجمر ہے۔ بات سمجھ میں آئے گی تو اسی طرح سمجھ میں آئے گی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ آل عمران میں ہو رہا ہے، حضرت یحییٰ کی بھی مدح و ثنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں، ان کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، ان کی بہت مدح کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتیازی مقامات ہیں، جو ان کا امتیازی درجہ ہے، اس کو بھی، ان دونوں کے تقابل سے ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے۔ میں وہ آیات آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، ہنالک دعا زکریہ ربہ، حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم سلام علیہا کے معاملے میں کچھ چیزیں ایسی دیکھی کہ جو خاص فضل ربانی کا مظہر تھی، لہذا ان کے دل میں ایک آرزو جاگی، اللہ تعالی مجھ پر بھی فضل فرما سکتا ہے، میری بھی ایک خواہش پوری ہو جائے۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، پروردگار تیری اتنی نظر عنایت ہے اس لڑکی مریم پر، تو میری بھی ایک دعا قبول ہو جائے، مجھے بھی ایک پاک پاکیزہ اولاد عطا فرما دی جائے، تو یقیناً دعا کا سننے والا ہے۔ فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، تو انہیں پکارا اور آواز دی فرشتوں نے اس وقت جبکہ وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے حضور کھڑے ہوئے تھے، کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی۔ اب یہاں سے یحییٰ کے بارے میں الفاظ پڑھیے، مصدقم بکلمۃ من اللہ، وہ یحییٰ ایک طرف تو تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے ایک کلمے کی، وہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام جو آنے والے ہیں، کلمۃ اللہ، وسیدن وحصورن ونبیم من الصالحین، اور وہ سردار ہوں گے اور وہ نہایت زاہد اور عابد ہوں گے۔ حصور کہیں گے اس شخص کو جس نے اپنے آپ کو محصور کر لیا، لذات دنیاوی سے بالکل کنارہ کش، دنیاوی لذت کوئی بھی اس کے قریب نہ پھٹکنے والا، وہ حصور ہے۔ منعم علیہم کے چار درجات قرآن مجید میں معین ہوئے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ چار درجے ہیں، انبیاء، پھر نیچے صدیقین، پھر ان کے نیچے شہداء، اور پھر نیچے صالحین۔ تو صالحین ہے بیس، عام جو ہے عموم وہ ہے یہ سب سے پہلا درجہ، پہلی سیڑھی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، نبیم من الصالحین۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو عموم والا لفظ ہے یہ تو ہر ایک کے ساتھ شامل ہوگا، صالحین میں سے نبی ہوں گے۔ یہاں آ کر بات ختم ہو گئی، اس میں رسول ہونے کا ذکر نہیں۔ جو اصل کنٹراسٹ ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں نبیم من الصالحین پر بات ختم ہو گئی۔ اب آگے چل کر دیکھیے، ایک بشارت مل رہی ہے حضرت مریم کو، اذ قالت الملائکۃ تو یا مریم، اور یاد کرو جبکہ کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمت منہ۔ اب دیکھیے تقابل کیجئے، وہ ہے مصدق اللہ کے کلمے کے، یہاں پہلا لفظ جو آیا وہ یہی ہے کہ اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے ایک کلمے کی جو اس کی جانب سے ہوگا، یعنی وہ حضرت مسیح علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہے۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، صاحب وجاہت ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور وہ مقربین میں سے ہوگا، اللہ تعالی کے نہایت مقرب ہستیوں میں سے۔ ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا پگھوڑے میں، پالنے میں بھی، اور بڑا ہو کر بھی۔ ومن الصالحین، اور وہ صالحین میں سے ہوگا، نبی من الصالحین کو ذہن میں رکھیے۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مریم نے کہا پروردگار میرے کیسے بیٹا ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، جواباً ارشاد ہوا کہ اسی طرح اللہ تعالی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا معاملہ طے کر دیتا ہے تو بس اس کے لیے صرف اسے کلمہ کن کہنا ہوتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسے کسی مادہ تخلیق کی ضرورت نہیں، اسے کسی ذرائع اور اسباب کی احتیاج نہیں، ذرائع اور اسباب اس کے محتاج ہیں، وہ ذرائع اور اسباب کا محتاج نہیں۔ ابھی یہ تو درمیان میں بات آ گئی، حضرت مسیح کے ذمن میں بات آگے چل رہی۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی اور تورات بھی اور انجیل بھی۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول ہو کر آئے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ ہے وہ سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر نبوت پر آ کر رک گیا، نبیم من الصالحین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں وہ من الصالحین سے بات آگے بڑھی ہے، رسولاً الى بنی اسرائیل، وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ اس کو ذہن میں رکھیے، اور اسی میں ساری حکمت جو ہے وہ مثمر، اس لیے کہ نبی اور رسول کے درمیان جو چیزیں مابہل امتیاز ہیں ان میں ایک چیز تو وہ ہے کہ جس پر پوری امت کا اجماع ہے، وہ یہ کہ نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا اس کا کہ ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے، یہ عموم ہے وہ خصوص ہے۔ تو ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے، لیکن ہر رسول لازماً نبی ہے۔ اس کی تائید ہوتی ہے اس روایت سے بھی کہ جس میں اس دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے بارے میں حضور کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ وہ 124,000، ان میں سے رسولوں کی تعداد صرف 313 بتائی گئی۔ تو نبوت عام ہے اور رسالت خاص۔ نبوت اور رسالت میں جو باقی فرق ہیں اس میں ہمارے ہاں محققین اور علماء کے درمیان کچھ مختلف آراء آپ کو مل جائیں۔ مثلا ایک رائے یہ ہے کہ جو نئی کتاب لے کر آئے وہ رسول، جو سابق بغیر کتاب کے آئے وہ نبی۔ ایک رائے یہ ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول، اور جو کسی دوسرے رسول ہی کی شریعت کے تابع ہو کر آئے، کوئی نئی شریعت نہ لائے، وہ نبی۔ یہ آراء ہیں مختلف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سے بات پوری بنتی نہیں، اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب عطا ہوئی، درحال ہے کہ وہ رسول نہیں ہے، نبی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت نہیں لائے، کتاب تو لائے شریعت نہیں لائے، شریعت کے بارے میں تو وہی چونکہ سلسلہ بنی اسرائیل ہی کے نبی اور رسول ہیں یہ، تو وہ تو جو شریعت موسوی تھی وہی اسی کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، اس میں جو لوگوں نے کمی کر لی تھی یا اس کی جو اصل روح قطربوت کر دی تھی اس روح کو دوبارہ پیدا کرنا یہ ان کے پیش نظر تھا، اخلاقی تعلیم لے کر آئے تھے لیکن شریعت موسوی، اور موجود ہے انجیل میں ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، ہرگز نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کرنے آیا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ رسول ہیں۔ اس چیز کو اگر ہم سمجھے قرآن مجید سے ایک اور اعتبار سے تو وہ یہ فرق آتا ہے کہ رسولوں کے باپ میں اللہ تعالی نے یہ قطعی فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ رسول مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ غالب آ کر رہے گا، درمیانی کوئی دور تو ایسا آ سکتا ہے امتحان کا، آزمائش کا، کہ اس میں محسوس ہو کہ شاید رسول جو ہے وہ مغلوب ہوا چاہتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ قرآن مجید میں دو مقامات پر، میں نے کئی مرتبہ کیا، اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ملیں گے، سورہ مجادلہ میں تو ایک آیت میں اس کو سمو دیا گیا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے، ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز، رسول مغلوب نہیں ہو سکتا، ان دی لانگ رن اسے غالب آ کر رہنا ہے، درمیانی دور میں ہو سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دست درازی ہوئی ہے، حضور پر پتھراؤ بھی ہوا ہے، اس وقت تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مغلوبیت کی کیفیت ہے، وہ مظلومیت یا مغلوبیت جو ہے وہ عارضی ہے، وہ ایک درمیانی دور ہے، لیکن یہ کہ بالآخر رسول غالب آ کر رہے ہیں، ان اللہ قوی عزیز، اور یہ بات جو ہے سورہ صافات میں یہ بہت ہی شاندار الفاظ میں یہ قاعدہ قانون اللہ نے بیان کر دیا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہماری یہ بات جو مرسل بندے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے رسول، ان کے حق میں یہ بات طے پا چکی ہے، پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، وہاں بھی آپ نے دیکھا کتب اللہ ہو، اور یہ کتب میں بڑا زور ہوتا ہے، کوئی چیز طے ہو جائے لکھ دی جائے، یہاں بھی فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، یہ بات تو ہماری پہلے ہی طے پا چکی، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اپنے ان بندوں کے بارے میں کہ جنہیں ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ، ان کی لازمًا مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر لازمًا غالب آ، یہی بات ہے کہ جس کو آپ دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب فریاد کی ہے تو وہاں الفاظ یہ ہیں، رب انی مغلوب فانتصر، اے رب میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں، مجھ پر غلبہ حاصل کر لیا گیا ہے، مجھے دبایا جا رہا ہے، پر مدد فرما، انتقام لے، یہی بات ایک اور جگہ پر آئی ہے، فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ اپنے وعدے کو جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے وہ اس کے خلاف کرے گا، پورا نہ کرے گا، رسولوں کے باب میں یہ قطعی وعدہ ہے کہ رسول غالب آئے، چنانچہ نبی قتل ہو سکتا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتا، اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیں، نبی مقتول ہو سکتا ہے، اب یہ جو سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے اس میں بھی حضرت یحییٰ مقتول ہے، وہ قتل ہو گئے، جیل میں ہے اور ایک شخص جاتا ہے اور ایک وار سے سر تن سے جدا کرتا ہے، تشت میں رکھ کر لا کر اور ایک آبرو باختہ عورت کے سامنے وہ پیش کر دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں اللہ کا وہ فیصلہ نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو پھر یہ قرآن مجید کا یہ قاعدہ اور قانون غلط ہو گیا، مغلوبیت کی تو انتہا ہے مقتول ہو جانا، مقتول تو وہی ہوگا کہ جس پر پورے طور پر غلبہ حاصل کر لیا گیا، لہذا یہ پورا قاعدہ اور قانون ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یحییٰ، پھر دیکھیے یہ دونوں ہم عصر شخصیتیں ہیں، ایک دوسرے سے تقابل اور سائملٹینیس کنٹراسٹ سے اصل حقیقت سامنے آئے گی کہ حضرت یحییٰ قتل ہو رہے ہیں، مقتول ہیں، کچھ نہیں ہوا، کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا، قتل کر دیے گئے، وہ صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے، نبی من الصالحین، حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، یہی پر صرف ذہن میں ایک بات اور رکھ لیجئے، حضور کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس قدر شدید تمنا آپ کے دل میں یہ تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں گردن کھٹانے کی لذت عطا فرمائے. لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا. اور یہ بات ذرا ذہن میں رکھنے کے اعتبار سے بڑی آسان ہو جاتی ہے اگر اس اعتبار سے آپ غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی خواہش ایسی ہے جو رد کر دی گئی. ایک خواہش ہے حضور کی کہ میری بڑی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے. یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اس میں وہ لذت ہے کہ میں اس لذت کو چکھنا چاہتا ہوں، وہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میری شدید تمنا ہے. لیکن یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ قانون خداوندی یہ ہے، طے شدہ ضابطہ ہے، رسول مغلوب نہیں ہو سکتا، رسول کو لازمن غالب آنا ہے. رسول لکتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون. یہ قاعدہ اور قانون ہے، یہ سنت اللہ ہے کہ جس کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اور آپ کی یہ تمنا بھی پوری نہیں ہو سکتی. یہ ساری باتیں تو میں نے نقل پر مبنی آپ کو بتائیں. یہاں تھوڑا سا جو بات جس پر مجھے اللہ نے انشراح صدر عطا فرمایا ہے، وہ بات میں کہہ رہا ہوں یہ صرف اس لیے کہ اہل علم اہل فہم غور کریں. مجھے نبوت اور رسالت میں نسبت وہ نظر آتی ہے جو اس دور میں اگر ہم ایک تشبیہ سے بات کو سمجھائیں تو وہ یہ ہوگی کہ ہمارے ہاں مختلف ملازمتیں جو حکومت کی ہوتی ہیں ان کے کارڈرز معین ہیں، پروونشل سروس ہے، سینٹرل سروس ہے، پہلے کہیں آئی سی ایس اور آئی ایم ایس اور آئی اے ایس، یہ بہت ٹاپ کی سروس ہوتی تھی انگریز کے زمانے میں، انڈین میڈیکل سروس اور انڈین سول سروس. اب ہمارے ہاں سی ایس پی غالباً ٹاپ پر ہے. سی ایس پی کے لیے ایک شخص محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے لیے امتحان پاس کرتا ہے، کمپٹیشن میں وہ کامیاب ہوتا ہے، پھر اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا ایک کارڈر معین ہو گیا کہ یہ سی ایس پی ہے، وہ سی ایس پی رہے گا اب ساری عمر. اس کے بعد اب اس کی اپوائنٹمنٹ کا مرحلہ آتا ہے کہ وہ سی ایس پی کہیں وہ ڈی سی ساہیوال کی حیثیت سے تعینات ہو جائے، یا کہیں وہ ڈپٹی سیکرٹری یا سیکرٹری ہو کسی پروونشل یا سینٹرل وزارت میں، یہ ہوگی اس کی اپوائنٹمنٹ. اور یہ سی ایس پی ہونا جو ہے یہ اس کا کارڈر ہے، یہ اس کا ایک رتبہ ہے، ذاتی حیثیت ہے اس کی جو معین ہو گئی، کہ وہ پی سی ایس وغیرہ جو ہے وہ بہرحال اس سے کمتر شمار ہوگا، وہ پروونشل سول سروس ہے اور یہ سینٹرل سروس ہے، سپیریئر سروس ہے. اس اعتبار سے ایک رتبے کا تعین تو اس کا سی ایس پی کی حیثیت سے ہے، لیکن جہاں اس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ اس کا منصب ہوگا. ایک ہے اپنا رتبہ یا حیثیت ذاتی، ایک ہے کوئی منصب کے جس پر کسی کو متعین کیا جائے، جس پر تعیناتی ہو جائے. تو نبوت در حقیقت ایک ذاتی حیثیت ہے اور رسالت اپوائنٹمنٹ ہے. رسالت میں تعین ہونا ضروری ہے کس کی طرف. اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، معین ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ کو نبوت رسالت مل گئی وہ کیوں جائے مصر کی طرف، واپس ہی کیوں نہ جائیں، اور وہ وہی مدین میں جا کر کیوں نہ اپنی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیں. نہیں، اپوائنٹمنٹ جو ہے اب وہ فرعون کی طرف ہے. اذهب الى فرعون انه طغى الى مدین اخاهم شعیبا، یا جیسے اکثر جو رسول ہیں وہ تو اپنی قوموں ہی میں سے ہوتے تھے، لیکن بعض رسول ایسے بھی ہیں جو اس قوم میں سے نہیں ہوتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام عمورہ اور صدوم کی بستیوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تو وہ اس قوم میں سے نہیں تھے، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، ان کے ساتھ وہ عراق سے ہجرت کر کے آئے تھے، وہ وہاں عمورہ یا صدوم کے رہنے والے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے معین طور پر وہاں بھیجا گیا. تو یہ ہے اپوائنٹمنٹ کسی جگہ کے تعین کے ساتھ کہ یہاں بھیجے جا رہے ہیں آپ، وہاں اب آپ کی حیثیت رسول کی ہے. لیکن رسول بنائے جانے کے لیے جو پہلے ایک رتبہ ہونا ضروری ہے، ڈی سی ہر شخص نہیں لگا دیا جائے گا، اس کے لیے اس کا کارڈر پہلے سے معین ہونا چاہیے. نبی ہوگا تو وہ رسول بنایا جائے گا، اگر نبی نہیں ہے تو رسول بنانے کا سوال نہیں. نبوت وہ ذاتی حیثیت ہے اور وہ منصب ہے رسالت. اب اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں پکا لیں، اور آج ایک بات کا اور اضافہ کر لیجیے، ہمارے ہاں جو ایک اصطلاح ہے ولایت، عبد ہے ایک اللہ کا بندہ ہے عبداللہ، اور وہ ایمان میں اور احسان میں اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ وہ ولی اللہ بن گیا ہے، اللہ کا دوست بن گیا ہے. یہاں سے ذرا اوپر اللہ تعالیٰ اور اٹھاتا ہے اور وہ مرتبہ نبوت ہو جاتا ہے. لیکن یہاں خود چھلانگ لگا کر جانا ممکن نہیں ہے. ولایت کے مرتبے تک انسان اپنی محنت سے، ریاضت سے، عبادت سے، مشقت سے، علم سے، معرفت سے، وہ ولایت کا درجہ تو کھلا ہوا ہے، وہاں تک تو ہر شخص جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس سے اوپر جب وحی نبوت جو ہے وہ ہاتھ کھینچ کر اوپر اٹھائے گی تو وہ شخص نبی بنے گا. اب یہ نبی جو ہے یہ گویا کہ اس بات کے لیے مستعد ہے، اس بات کی اس کے اندر اہلیت موجود ہے کہ اسے رسول بنا کر کہیں پر بھیج دیا جائے. جب رسول بنا کر کہیں تعین کے ساتھ بھیجا جاتا ہے تو اب اس کی عزت، یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک پولیس مین ہے، اگر وہ وردی میں نہیں ہے تو وہ عام شخص ہے، اگر اس سے کوئی جھگڑ رہا ہے تو یہ دو اشخاص کا جھگڑا آپس میں ہے. وردی میں ہے تو اب اس کے ساتھ جھگڑا جو ہے در حقیقت حکومت کے ساتھ تصادم. یہی معاملہ ہوگا جب نبی رسول کی حیثیت سے کہیں بھیج دیا جائے تو در حقیقت وہ نمائندہ ہے اس آفاقی کائنات کا، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، وہ جند اللہ میں آ گیا. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. اس لیے کہ وہ اب نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہے کسی متعین قریے یا کسی متعین قوم کی طرف، وہ جو نمائندہ ہے اللہ کا، تو اس کی عزت اللہ کی عزت ہے، اس کی توہین اللہ کی توہین ہے. اور اللہ تعالیٰ اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ جسے نمائندہ بنا کر کہیں بھیج دیا گیا ہو. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سفیر کا قتل جو ہے وہ تو گویا کہ بہت بڑا ایک جرم ہے. اور ہمارے ہاں جو بین الاقوامی سطح پر جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے حیات نبوی میں علیہ صاحب الصلوۃ والسلام، وہ ایک سفیر کی شہادت کی وجہ سے ہوا ہے کہ حضور نے جن صحابی کو بھیجا تھا شاہ غسان کی طرف، ان کو شہید کر دیا گیا تو اس کے نتیجے میں آپ نے لشکر بھیجا، جنگ موتا ہوئی، اور اسی کے پھر نتیجے میں سفر تبوک آپ نے کیا، جیش اسامہ تیار ہوا. تو یہ سارا سلسلہ جو بیرون عرب جنگوں کا شروع ہوا ہے وہ اسی طرح ایک سفیر کے قتل کی وجہ سے. تو رسول کی حیثیت اس کائنات کی عالمی حکومت کے سفیر کی ہے، اس کا قتل جو ہے یہ ممکن نہیں. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے اچھی طرح. نبی جو ابھی متعین نہیں کیا گیا وہ ولایت سے ایک بلند تر درجہ ہے. جیسے اولیاء اللہ کے ساتھ بھی دشمنی ہو سکتی ہے، ایسے انبیاء کے ساتھ بھی دشمنی ہو سکتی ہے. کسی اللہ کے ولی کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، ہاتھ نہیں روکا جائے گا. البتہ یہ کہ اس کے جرم کی پاداش جو ہے وہ لوگوں کو بعد میں بھگتنی پڑے وہ دوسری بات ہے. وہ تو قتل ناحق ایک عام انسان کا بھی ہو تو اس کی سزا ملے گی. اگر کسی ولی کے ساتھ کسی نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو حدیث قدسی موجود ہے، من عادا لی ولیا فقد اعذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی پھر میری طرف سے اعلان جنگ ہے اس کے لیے. اسی طریقے سے انبیاء کا قتل جو ہے بہت بڑی گستاخی ہے. لیکن یہ کہ وہ قتل ہو جائے گا، اس کا ہاتھ نہیں رکے گا، ہاتھ شل نہیں ہوگا، کوئی زمین شق نہیں ہوگی، آسمان نہیں پھٹے گا، کوئی خرق عادت طریقے سے اس کو بچایا نہیں جائے گا. لیکن رسول کے معاملے میں وہ سارے معاملات ہو کر رہیں گے، رسول قتل نہیں ہو سکتا. اس کو ذہن میں رکھیے. اور اب سورہ نساء کی کچھ آیات میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. یہودیوں پر جو اللہ تعالیٰ نے یہاں چارج شیٹ لگائی ہے کہ انہیں کن کن چیزوں کی سزا ہمیں دینی ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو جو انہوں نے اپنا عہد ہم سے کیا تھا اس کو انہوں نے توڑا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور وہ کفر جو انہوں نے کیا ہماری آیات کا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور جو ہمارے نبیوں کو یہ قتل کرتے رہے. یہاں نوٹ کیجئے گا لفظ انبیاء آیا ہے، اس آیت میں بھی وہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آپ کو مل جائے گا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق نبیوں کا قتل. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، محفوظ ہیں، تمہاری کوئی بات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر سکتی. بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. وہی درمیان میں جملہ معترضہ میں ان پر تبصرہ کر دیا گیا کہ جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، اصل میں ان پر اللہ کی مہر ہو چکی ہے کہ اب ہدایت ان میں داخل نہیں ہو سکتی اور اب وہ ایمان لانے والے نہیں. وَبِكُفْرِهِمْ، اور بہت بڑا ان کا جرم ہے وہ کفر. وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کا وہ بہتان عظیم جو انہوں نے مریم پر لگایا. اس لیے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا ہے، ولد الحرام قرار دیا ہے.
یہ ہے وہ ان کی گستاخی اور یہ ہے ان کا وہ بہتان عظیم جو انہوں نے حضرت مریم سلام علیہا پر لگایا. وقولہم اور ان کے اس قول کی پاداش میں انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, ہم نے قتل کیا ہے عیسی ابن مریم کو اللہ کے رسول کو. یہاں ذرا یہ رسول اللہ کے الفاظ اس شان سے آئے ہیں, یہ بہت اہم ہے. سورہ نساء کے اس مقام پر جا کر غور کیجئے گا کہ یہ ان کا قول نہیں ہو سکتا. وہ اگر رسول مانتے تو قتل کیسے کرتے, وہ اگر رسول مانتے تو سولی پر کیسے کرواتے. بالکل وہ بات ذہن میں لائیے, صلح حدیبیہ کے وقت ہوئی ہے کہ جو تحریر لکھی جا رہی تھی اس میں الفاظ آ گئے تھے کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ اور قریش مکہ کے مابین. تو ادھر سے جو قریش کی طرف سے جو آئے ہوئے تھے ان کے سفیر, انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی مان لیں, کیونکہ دستخط تو ہمارے بھی ہوں گے. اب ظاہر بات ہے کہ جس کے دستخط ہیں وہ پورے ٹیکسٹ کو مان رہا ہے نا, کس قدر قانونی ذہن تھا ان لوگوں کا, یہ نہ سمجھیے کہ وہ ان پڑھ تھے, اجڑ تھے, انہیں معلوم نہیں تھا. منطق جو ہے وہ بہت سے ان پڑھ لوگوں کو بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ آتی ہے, اس لیے کہ یہ تو انسان کے ذہن کی ایک تربیت ہے. بہت سے لوگ جو بالکل ان پڑھ ہوں گے منطق انہیں بہت آئے گی, ان کی گفتگو میں ایک ربط ہوگا منطق, اور بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی گفتگو جو ہے وہ بالکل ڈھیلی ہوتی ہے, چولہے اس کی جو ہے وہ کسی ہوئی نہیں ہوتی منطقی اعتبار سے. تو یہاں اس شخص نے اعتراض جو کیا بالکل ویلڈ تھا کہ دستخط آپ کے بھی ہوں گے ہمارے بھی ہوں گے, ہم اس ٹیکسٹ کو اگر مان لیں کہ آپ رسول اللہ ہیں تو پھر جھگڑا کھائے گا, پھر یہ صلح ولا کرنے کی ضرورت کیا. لہذا یہاں تو لکھا یہ جائے گا کہ یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین, رسول اللہ کے الفاظ پر ہم دستخط نہیں کر سکتے. حضور نے اسی لیے مسکرا کر کہا حضرت علی سے کہ مٹا دو, رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا, اپنے ہاتھ سے یہ گستاخی کروں کہ آپ کے نام کے ساتھ یہ الفاظ لکھے ہوئے مٹا دوں. تو آتا روایت میں کہ حضور نے فرمایا مسکراتے ہوئے کہ مجھے بتاؤ کہاں ہے اور خود مٹا دوں, میں تو اللہ کا رسول ہوں, کوئی مانے تب بھی ہوں اور کوئی نہ مانے تب بھی ہوں. یہاں تو معاملہ جو ہے کسی کے ماننے نہ ماننے کا نہیں. تو یہاں ذہن میں رکھیے بالکل وہی بات, وقولہم ان کا یہ قول انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسی ابن مریم کو, اس کے بعد رسول اللہ کے جو الفاظ آئے ہیں یہ ان کے نہیں ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہیں. کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں, کیسی جسارت ہے ان کی, کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو قتل کیا. اللہ کے رسول کو قتل کرنا کیسے ممکن ہے؟ لائیے اب وہ آیات ذہن میں, کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ کا فیصلہ تو ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, ہمارے جو رسول بندے ہوں گے جنہیں ہم اپنے ان بندوں کو جنہیں رسالت سے سرفراز فرمائیں گے ان کے بارے میں تو ہماری یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے کہ ان کی مدد ہو کر رہے گی اور وہ لازماً غالب آ کر رہیں گے. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ قتل کرتے؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ انہوں نے اسے سولی پر چڑھایا, بلکہ وہ پورا معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا. انہوں نے سمجھا یہ ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں, کیا نہیں ہے. اب یہاں کیا امکانات ہیں وہ میں بعد میں عرض کروں گا, لیکن قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھ لیجئے کہ یہ مغالطے میں ڈال دیے گئے, یہ دھوکے میں ہے, یہ فریب میں ہے, یہ اس مغالطے میں ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, کیسے ممکن تھا کہ اللہ کے ایک رسول کو یہ سولی پر چڑھا دیتے؟ نہیں, ہرگز نہیں. ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم اتباعا وما قتلوه يقينا, اور انہوں نے ہرگز قتل نہیں کیا انہیں یقینا. بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما, بلکہ اللہ نے اٹھا لیا انہیں اپنی طرف, اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے جو چاہے کر گزرے, اور کمال حکمت والا ہے. اس کا ہر فعل جو ہے اس کی حکمت کے ساتھ ظہور پذیر ہوتا ہے. وہ حکمت معلوم ہے کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا, وہ قانون معلوم ہے کہ رسول مغلوب نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص معاملہ کیا حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ. اب وہ خاص معاملہ کیا ہے اس پر غور کیجیے. ایک رائے تو ہے موجودہ مسیحیت کی کہ وہی اصل حضرت مسیح گرفتار ہوئے, وہی سولی پر چڑھائے گئے, لیکن اس کے بعد جب قبر میں ان کی جسد کو رکھ دیا گیا تو وہاں وہ زندہ ہوئے. زندہ ہو کر پھر وہ اپنے حواریین میں سے بعض کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آسمان پر جا رہا ہوں اور پھر واپس آؤں گا۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ جو موجودہ مسیحیت کا عقیدہ ہے، ایک عقیدہ وہ ہے کہ جو موجودہ قادیانیت نے پھیلایا ہے کہ وہ وہاں سے تو کسی طرح بچ گئے لیکن اس کے بعد تر کے وطن کر کے ہجرت کر کے کہیں کشمیر میں آ گئے، اور یہاں آ کر وہ اور ان کی والدہ دونوں وہ یہاں اپنی طبی موت مر چکے۔ ایک عقیدہ ہمارا ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا، سولی پر کوئی اور چڑھا ہے، سولی پر حضرت مسیح نہیں چڑھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مغلوبیت ممکن نہیں ہے اللہ کے رسول کی کہ وہ سولی چڑھ سکتے، وما طلبوہ وما قتلوہ، یہ جس زور کے ساتھ قرآن کہتا ہے اس کو اگر سامنے رکھیں گے تو کوئی امکان نہیں۔ یہاں انجیل برنباس آ کر معاملے کو بالکل کھول دیتی ہے کہ وہی حواریین مسیح میں سے جس شخص نے غداری کی تھی، جس نے آ کر وہ جگہ بتائی ہے کہ یہاں اس باغ میں روپوش ہے حضرت مسیح اپنے حواریین کے ساتھ، اسی شخص کی شکل بدلی گئی ہے، حضرت مسیح کو وہیں سے اٹھا لیا گیا ہے اور اس شخص کی شکل بدل دی گئی ہے، اور وہ حضرت مسیح کی صورت میں وہی گرفتار ہوا ہے، وہی اپنے اس جرم کی پوری سزا اس نے بھگتی ہے، وہی سولی چڑھا ہے، اسی کے منہ پر تھوکا گیا ہے، اسی کی تذلیل ہوئی ہے، اسی کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا ہے، اسی کے ساتھ استہزاء ہوا، جو کچھ ہوا اگر انجیل آپ پڑھیں تو وہاں پر جا کر وہ نقشہ پورا کھل جاتا ہے کہ یہ ساری سزا کا واقعتاً مستوجب تھا وہ اپنی اس غداری کی وجہ سے جو اس نے کی، وہ شخص ہے جو سولی چڑھایا گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس گرفتاری سے قبل ہی وہیں سے اٹھا لیے گئے، وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں اور پھر وہ دوبارہ نازل ہوں گے، اور ان کا یہ نزول اب کس سلسلے میں ہے، یہ ہے بات بہت اہم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اتنی اہمیت کا ہے کہ ابھی ایک جمعے اور ہم اس پر گفتگو جاری رکھیں۔ ہمیں کسی کی تغلیط اصلاً مقصود نہیں ہے، لیکن یہ کہ خود ہمارے ذہنوں میں جو ایک جھاڑ جھکاڑ کچھ مغالطوں کی وجہ سے اگ آتا ہے کہ کہیں سے ایک بات سنی، کہیں سے دوسری بات سنی، اس کے بارے میں صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے شکوک و شبہات کے کانٹے کہیں ہمارے اپنے ذہنوں میں کھڑے ہو گئے، تو بہرحال اس کو تو صاف کرنا ضروری ہے۔ اس اعتبار سے اس موضوع پر آج میں یہی گفتگو ختم کرتے ہوئے اس پر آئندہ جمعے اپنی گفتگو جاری رکھوں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔